حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار بعد نصف شب 20 ربیع الاول سن 1417 ہجری 6 اگست سن 1996 کراچی میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار لکھے. کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. کبھی حسرت کے سر سے اس کی حرمانی نہیں جاتی. کبھی حسرت کے سر سے اس کی حرمانی نہیں جاتی. کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی حیرانی نہیں جاتی. کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی حیرانی نہیں جاتی. مگر دل کے تقاضوں سے جو توبہ کی کسی دل نے, مگر دل کے تقاضوں سے جو توبہ کی کسی دل نے, تو دل سے قرب ربانی کی تابانی نہیں جاتی. تو دل سے قرب ربانی کی تابانی خدا کے فضل کا سایہ جنہیں حاصل نہیں ہوتا. خدا کے فضل کا سایہ حاصل نہیں ہوتا. یہ دیکھا ہے کہ ان کی خوئے شیطانی نہیں جاتی. یہ دیکھا ہے کہ ان کی خوئے شیطانی نہیں جاتی. بفیض مرشد کامل ملا جو فضل رحمانی, بفیض مرشد کامل ملا جو فضل رحمانی, تو پھر اس نفس امارا کی کچھ مانی نہیں جاتی. تو پھر اس نفس امارا کی کچھ مانی نہیں جاتی، بتوں کی بے وفائی کا ہوا ہے تجربہ تجھ کو، مگر اس تجربے سے تیری نادانی نہیں جاتی، مگر اس تجربے سے تیری نادانی نہیں جاتی، کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی حیرانی نہیں جاتی، خرد نے گو کیا ہے میرے دامن کو رفو ہر دم، خرد نے گو مگر کیوں عشق کی چاک دامانی نہیں جاتی، مگر کیوں عشق کی چاک دامانی نہیں جاتی. حضرت والا کا یہ شعر ملاحظہ ہو، ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، ہمارا آپ کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی، کسی کے در پہ تو یا رب شانی نہیں جاتی، میرے دل کو جو بخشی تو نے آہوں کی فراوانی، میرے دل کو جو بخشی تو نے آہوں کی فرانی، مگر حاسد سے میری آہ پہچانی نہیں جاتی، مگر حاسد سے میری پہچانی نہیں جاتی، میرے مالک کرم سے آپ نے جس پر نگاہ ڈالی،
جس پر نگاہ ڈالی پھر اس کی بندگی سے شان ربانی نہیں جاتی پھر اس کی بندگی سے شان ربانی نہیں جاتی تو پھر اس نفس امارا کی کچھ مانی نہیں جاتی کبھی مشکل میں بھی پڑتا ہے اختر تو بحمد اللہ کبھی مشکل میں بھی پڑتا ہے اختر تو بحمد اللہ خدا کے فضل سے خدا کے فضل سے امید پنہانی نہیں جاتی کبھی حسرت کے سر سے اس کی حرمانی کوئی سمجھائے پھر بھی دل کی حیرانی نہیں جاتی الفت سے جو قلب گھائل ہی زخمِ الفت سے جو قلب گھائل ہی زخمِ الفت سے جو قلب گھائل ہی اہلِ الفت کی جانب وہ مائل اہلِ الفت کی جانب وہ مائل نہیں بحرِ الفت کا کوئی کنارہ کہاں بحرِ الفت کا کوئی کنارہ کہاں سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں جانے کیا دوستو لطف آہو جانے کیا دوستو لطف آہو فغاں درد الفت کا جو قلب حامل نہیں درد الفت کا جو قلب حامل نہیں صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے، صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے، صحبت شیخ سے جو بھی محروم ہے، بن کے رہبر بھی وہ شیخ کامل نہیں، بن کے رہبر بھی وہ شیخ کامل نہیں، جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے فدا، جس کا دل اہل دل پر نہیں ہے فدا، اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں، اس کے سینے میں دل ہے مگر دل نہیں، سارے عالم میں اختر کی ہے صدا، سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا، سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا، وہ کمینہ ہے جو سائل نہیں، وہ کمینہ ہے جو ان کا سائل نہیں، سارے عالم میں اختر کی ہے یہ صدا، وہ کمینہ ہے جو ان کا سائل نہیں، زخم الفت سے جو قلب گھائل نہیں، اہل الفت کی جانب وہ مائل
میری ہر سانس ہے دوستو وقف غم جانا، غم جانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مراد ہے، جانا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مراد ہے،
میری ہر سانس ہے دوستو وقف غم جانا، ہماری زیست کا ہے بس یہی سب سے بڑا سامان، ہماری زیست کا ہے بس یہی سب سے بڑا سامان، غم دنیا فانی میں جنہیں بے حد بزی پایا، غم دنیا فانی میں جنہیں بے حد بزی پایا، ہمیشہ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شاداں، ہمیشہ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں یہ شاداں، میری ہر سانس ہے دوست دو وقفے غم جانا، کوئی پاتا نہیں منزل بدون رہبر منزل،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ آفتاب نسبت مع اللہ 1998 کا حضرت کا سفر کے جنوبی سفر کے ملفوظات ہیں. مجلس برمکان مولانا ابراہیم برمکان مولانا ابراہیم صاحب بادیا سے برمقام نائجل مولانا غلام حسین صاحب کے مدرسے پر ناشتے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد حضرت والا مولانا ابراہیم صاحب کے مکان واقع نائجل تشریف لے گئے، جس کی مولانا موصوف نے درخواست کی تھی. 11 بجے کے قریب مولانا ابراہیم صاحب حضرت والا کو لینے کے لیے کار لے کر حاضر ہو گئے. ان کے مکان پر دوپہر کے قیلولہ کے بعد عصر کی مجلس میں مندرجہ ذیل ملفوظات ارشاد فرمائے. مجلس میں مدینہ منورہ میں مقیم سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عالم شیخ بھی تھے، جو مولانا موصوف کے مہمان تھے. بس اب آپ پڑھیے، مجھے ڈاکٹر نے پڑھنے کو منع کیا ہے، ممتاز صاحب پڑھیں گے.
دفع وساوس کا نبوی وظیفہ. ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی حسین شکل سامنے آ جائے اور دیکھنے کا وسوسہ آئے تو وسوسے کے دفعیے کے لیے حدیث پاک کا ایک وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا وسوسہ جاتا رہے گا. وہ یہ ہے، آمنت باللہ ورسولہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. جامع صغیر کی روایت ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا گناہ کا وسوسہ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ کفر کا وسوسہ بھی جاتا رہے گا، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. مرتے دم تک کے لیے یہ نسخہ یاد کر لیجئے. اگر مرتے وقت شیطان وسوسہ ڈالے کہ کہاں جا رہے ہو، اللہ ہے بھی یا نہیں، فوراً آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ کام بن جائے گا. یہ وظیفہ گناہ اور کفر کے شیطانی وسوسوں کے جراثیم کے لیے DDT ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا. یہ وساوس کے خاتمے کے لیے امت کے واسطے زبان نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عطا اور تحفہ ہے. ارشاد
بہت مختصر ہے. جب کسی قسم کے وساوس آئیں تو ایک دفعہ پڑھ لیں آمنت باللہ ورسولہ، بس کافی ہے. یہ نہیں کہ اس کی تسبیح پڑھنے لگے. ڈپریشن کا مریض ہو وہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا تو اور بڑھ جائے گا، اس لیے ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہے. آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر.
ارشاد فرمایا کہ ذکر کے لیے اطمینان اور یکسوئی کا انتظار نہ کرو، حالت تشویش میں بھی اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ حج کے زمانے میں تمام دکاندار حالت تشویش میں رہتے ہیں، کوئی رومال مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تسبیح لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے چپل دو، اور دکاندار گاہکوں کو مال بھی دیتا رہتا ہے اور اسی حالت میں روٹی بھی کھاتا رہتا ہے۔ جس طرح حالت تشویش اور انتظار و افکار میں خدا اس کے جس طرح حالت تشویش و انتشار اور افکار میں غذا اس کے پیٹ میں خون ہی بناتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے، تو حالت تشویش میں بھی اللہ کا نام جب منہ سے نکلے گا تو روح میں نور ہی پیدا ہوگا۔ جیسے موتی کا خمیرہ حالت تشویش میں حلق سے نیچے اتر جائے تو دل میں جا کر طاقت پیدا کرے گا، تو خالق خمیرہ کا نام منہ پر آ جائے تو بھلا دل میں نور نہ پیدا ہوگا۔ لہذا تشویش کی فکر چھوڑو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ ارشاد فرمایا کہ جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا ان کی اللہ تعالی نے یہ قدر فرمائی۔
الگ الگ ہیں
جی، اچھا
اس کی عنوان بھی
جی 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 جزاک۔ اہل اللہ جنت سے افضل ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا ان کی اللہ تعالی نے یہ قدر فرمائی کہ جب اپنے پاس بلاتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئنہ تھی، جو میری یاد ہی سے چین پاتی تھی، اور کائنات کی کوئی چیز جسے میرے بغیر اچھی نہ معلوم ہوتی تھی، ارجعی الی ربک، اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اب میں تجھے دو خطاب اور دے رہا ہوں، راضیتم مرضیہ، تو مجھ سے خوش ہے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ اے نفس، کیونکہ تو مطمئن تھا، میری یاد کے بغیر تجھے چین نہ ملتا تھا، اس کا انعام یہ ہے کہ تو راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے۔ کیونکہ تیرے اندر میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ تھی، تو آج تو اپنی جان سے زیادہ پیارے کے پاس آ رہا ہے، اور تیری دعا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد قبول ہو گئی، کہ اے اللہ اپنی محبت مجھے میری جان سے زیادہ اور اہل و عیال سے زیادہ اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ دے دے۔ اے وہ نفس جو اپنی جان پر غم اٹھاتا تھا، حرام خوشیوں سے بچتا تھا، دل کا خون کرتا تھا لیکن میرے قانون کو نہیں توڑتا تھا، لہذا جب جان سے زیادہ میں تیرا پیارا ہوں تو اس لیے آج تو راضیہ ہے، تجھے بیوی بچوں کے چھوڑنے کا، مکان چھوڑنے کا، دولت چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے تو مرضیہ بھی ہے، تو اللہ سے خوش ہے اور اللہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ علامہ آلوسی نے یہ اشکال قائم کیا کہ راضیہ بندے کی خوشی ہے اور مرضیہ اللہ تعالی کی خوشی ہے، تو اللہ تعالی نے اپنی خوشی کو کیوں مؤخر کیا اور بندے کی خوشی کو کیوں مقدم کیا، جبکہ بندے کی خوشی اللہ کی خوشی کے مقابلے میں ادنا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ اس کا نام بلاغت میں ترقی من الادنا الی الاعلی ہے، ترقی ادنا سے اعلی کی طرف۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مثل نادان بچوں کے ہیں، ابا جب بچے سے خوش ہوتا ہے تو پہلے اپنی خوشی ظاہر نہیں کرتا، بچے کو لڈو دکھاتا ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، پہلے اپنے بچے کو خوشی دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ نادان ہے، یہ میری خوشی کو کیا سمجھے گا، یہ تو لڈو کھا کر خوش ہوگا، لہذا پہلے لڈو دکھا کر بچے کو خوش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں بھی تجھ سے خوش ہوں، اگر خوش نہ ہوتا تو تجھے لڈو نہ دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے راضیہ فرما کر بندوں کی خوشی کو مقدم اور مرضیہ سے اپنی خوشی کو مؤخر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہو گئی تو اے نفس تو جنت کا مستحق ہے، لیکن دیکھ پہلے جنت کی نعمتوں میں مت مشغول ہونا، پہلے حاملین نسبت الہیہ حاملین تجلیات الہیہ، حاملین قرب منعم حقیقی سے ملاقات کر۔ جنت حامل تجلیات نعمت تو ہے، لیکن حاملین تجلیات منعم کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ لہذا فادخلی فی عبادی، پہلے میرے خاص بندوں سے ملو جو دنیا میں میرے ہو کر رہے، نہ اپنے نفس کے ہوئے، نہ اپنے ملک کے ہوئے، نہ اپنے صوبے کے ہوئے، نہ معاشرے کے ہوئے، ساری زندگی میرے ہو کر رہے۔ لہذا پہلے ان باوفا جانوں سے ملو۔ وادخلی جنتی، پھر جنت میں جاؤ اور مزے اڑاؤ۔ لیکن جنت پر میرے اولیاء کو تقدم حاصل ہے، پس دنیا میں جو لوگ اولیاء اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی اولیاء کے ساتھ رہیں گے۔ المرء مع من احب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی انہی کے ساتھ رہے گا جن کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، ان کی رفاقت فی الدنیا انشاءاللہ تعالی رفاقت فی الجنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ حسب قاعدہ جزاء وفاقا، جزا موافق عمل ہوتی ہے، لہذا اللہ والوں کی صحبت کو بہت بڑی نعمت سمجھو کہ انہی کے صدقے میں جنت ملے گی۔ وصول اللہ جذب الہیہ کے بغیر ممکن نہیں، وصول اللہ جذب الہیہ کے بغیر ممکن نہیں۔
اللہ تک پہنچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص نسبت، خاص تعلق جو اولیاء کاملین کو ہوتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنا بغیر اللہ تعالیٰ کی کھینچے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کے جذب کیے ہوئے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔
ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے جذب کے بغیر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، سلو کے محض سے اللہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، کوئی اس کو سلوک سے طے نہیں کر سکتا جب تک کہ جذب نہ ہو، لیکن سلوک کی یہ برکت ہے کہ اللہ اس کو جذب کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی تلاش میں محنت کرتا ہے تو مالک کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، اب اس کو جذب کر ہی لو۔ اللہ کی ذات غیر محدود، ان کا راستہ غیر محدود، تو غیر محدود راستہ اللہ تعالیٰ کے جذب ہی سے طے ہوتا ہے۔ ہر سالک جو اللہ تک پہنچا ہے، جذب ہی سے پہنچا ہے، اس لیے ہر سالک بھی مجذوب ہے۔ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ شیطان سالک تو تھا، مجذوب نہ تھا، اس لیے مردود ہو گیا۔ جس کو اللہ جذب کرتا ہے وہ مردود نہیں ہو سکتا، کیونکہ مردودیت نفس کی شرارت سے ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کھینچے گا اس کو پھر کون کھینچ سکتا ہے؟ ان کے کھینچنے کی طاقت سب سے بڑی ہے، پھر نفس و شیطان اور دنیا بھر کی گمراہ کن ایجنسیاں اس کو نہیں کھینچ سکتی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لہذا اللہ تعالی سے جذب بھی مانگا کیجئے کہ اے اللہ اپنے جذب سے ہمیں اپنا بنا لے، لیکن جذب پر سلوک کو غالب فرما، کیونکہ جو بالکل مجذوب ہو گئے اور جذب غالب ہو گیا، ان سے امت کو فائدہ نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ جذب فرمائے لیکن سلوک غالب رہے، ہوش و حواس قائم رہیں، تو ایسا شخص امت کی رہنمائی اللہ کی طرف کر سکتا ہے۔ اسی لیے قطب الارشاد کا درجہ قطب التکوین اور مجاذیب سے بلند ہوتا ہے۔
جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، شیخ کامل ہیں، ان کا درجہ جو ہے، جو تکوینی قطب ہوتے ہیں اور جو مذوب ہوتے ہیں، ان سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت پھولپوری فرماتے تھے کہ مذوب جو ہیں وہ قطب الارشاد کے چپراسی کی طرح ہوتے ہیں، ان کا درجہ مذوب محبوب ہوتے ہیں اللہ کے، لیکن ان سے دین کا لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کی عقل جو ہے تکوینی طور پر کم کر دی جاتی ہے۔ تو وہ اپنا ان کی جیسے چھوٹا بچہ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، اس لیے وہ مذوب ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ان کی باتوں پر، جیسے چھوٹا بچہ باتیں کچھ کرتا ہے تو اس پہ باپ کو اس پہ گرفت نہیں کرتا کہ بچہ ہے، اسی طرح مظلوموں کا معاملہ ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم کوئی زیادہ فلاں مظلوم کے پاس گئے تھے، ان سے دعا کرائی، انہوں نے یہ کر دیا، وہ دعا قبول ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ان کے سامنے جو لوہے محفوظ ان کے سامنے کر دیا، اس میں سب لکھا ہوتا ہے، تو جو دیکھتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے وہی سنا دیتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو وہ سنا دیتا ہے، تو اس کا الٹا ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے کہنے سے دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کے دیکھنے سے اس نے بتا دیا کہ یہ فیصلہ ہے. تو قطب الارشاد جو ہوتا ہے اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ کچھ اور ہے تو وہ دعا کرتا ہے. امت دعا یرد القضاء، دعا جو ہے، کیونکہ قطب الارشاد جانتا ہے کہ دعا جو ہے وہ فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے. مظلوم اس کے ایسا نہیں کر سکتا، مظلوم تو جو اس کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی یہ ہے تو اسی طرف وہ چلا جائے گا. حضرت نے فرمایا تھا، پوری فرماتے تھے کہ اگر کافر ہو کے مسلمان کے جنگ ہو رہی ہو اور اس پہ ظاہر ہو گیا کہ کافروں کی فتح ہوگی تو کافروں کے ساتھ لڑ لے گا. اس لہذا قطب الارشاد جو شیخ کامل ہیں، جو کام دین کا اللہ سے ان سے لے رہا ہے، ان کا درجہ بلند ہے مظلوموں سے.
خاصان خدا کا عروج و نزول. ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کا نزول ان کے عروج سے افضل ہے، کیونکہ اگر ہر وقت وہ مرتبہ روح میں عرش اعظم کا طواف کرتے رہیں اور نزول نہ کریں، لوگوں میں گھلے ملے نہیں، ان سے ملاقات اور ہنسنا بولنا نہ کریں، تو خوف کے مارے کوئی ان کے پاس نہیں آئے گا اور ان سے کوئی دین نہیں سیکھے گا. جو جہاز رنوے پر نہ اترے، ہمیشہ اڑتا رہے، تو زمین کے مسافر اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. جو اولیاء اللہ نزول کر کے لوگوں میں گھلے ملے رہتے ہیں، ان سے امت کو زیادہ نفع پہنچتا ہے کہ اس طرح اپنی روح کے جہاز میں بٹھا کر وہ لوگوں کو عرش اعظم کی طرف لے جاتے ہیں. سبحان. لیکن نزول وہ مفید ہے جو بعد از عروج ہو. جو جہاز کبھی اڑتا ہی نہ ہو، ہمیشہ زمین پر ہی پڑا رہتا ہو، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نزول کیا ہے. فضاؤں سے جہاز جب زمین پر آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے نزول کیا ہے. اسی طرح جن اولیاء اللہ کی ارواح ہمیشہ ہمہ وقت عرش اعظم کا طواف کر رہی ہیں، یعنی قرب خاص حق سے مشرف ہیں، وہ جب زمین پر نزول کرتے ہیں تو مرتبہ روح میں دوسری ارواح کو اپنے ساتھ لے کر اڑ جاتے ہیں. سبحان. گریہ و زاری حصول حیات ایمانیہ کی علامت ہے. ارشاد فرمایا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ماں کے پستانوں میں خون بھرا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور رویا تو اس کے رونے کی آواز سے ماں کے پستانوں کا سارا خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب بندہ اللہ سے روتا ہے تو اللہ کا غضب بھی رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب ماں کی رحمت سے اس کا خون دودھ بن سکتا ہے تو بندے کی توبہ و استغفار اور گریہ و زاری سے اللہ تعالی کا غضب دریائے رحمت میں کیوں تبدیل نہ ہوگا. لہذا وہی بندہ جو مغضوب تھا اب مرحوم و مغفور ہو گیا، اس پر رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہی اس کو رونا سکھاتے ہیں، تاکہ ماں کی چھاتیوں کا خون دودھ میں تبدیل ہو کر اس کی غذا تیار ہو جائے. اسی طرح اللہ جس کو اپنی رحمت کا پیار دینا چاہتا ہے، اس کو رونے کی توفیق دیتا ہے. اگر پیدا ہونے کے بعد بچہ نہ روئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو بچے کا رونا اس کی حیات جسمانی کی علامت ہے، اسی طرح جب بندہ روتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو حیات ایمانیہ عطا ہونے کی علامت ہے۔ انتقال نسبت محتاج زبان نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے مخاطب جو اردو نہیں جانتے، اللہ میری بات ان کے دل میں ڈال دے۔ دیکھیے، ایک لڑکا سوپ پیتا ہے، بادام کھاتا ہے، مرغ مسلم اڑاتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ اس چیز کا نام مرغا ہے، لیکن جب بالغ ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ انہی مرغوں کی برکت ہے۔ تو یہ گجراتی جو آج میری اردو نہیں سمجھ رہے ہیں، جب اللہ کی محبت کا مزہ پائیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ نسبت اپنے انتقال میں زبان کی محتاج نہیں، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی پیدا ہوئے لیکن سارے عالم میں اسلام پھیل گیا۔ تو نسبت اللہ زبان کی محتاج نہیں ہے، درد دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں میں داخل ہو جاتی ہے، زبان سمجھے یا نہ سمجھے۔ احقر مرتب عرض کرتا ہے، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم لکھ رہے ہیں اس میں، احقر مرتب عرض کرتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مقیم عالم بزرگ اور ان کے صاحبزادے جو عالم بھی ہیں اور اردو نہیں سمجھتے، وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت کا یہ ارشاد سن کر صاحبزادے نے فرمایا، کما فہمت انا، یعنی جیسے میں سمجھ گیا۔
میری زبان نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اردو بالکل نہیں سمجھتے تھے، کما فہم تو آنا، جیسے کہ میں سمجھ گیا جو کچھ آپ نے فرمایا۔
دعا کا ایک درد بھرا مضمون۔ مجلس کے اختتام پر یہ دعا فرمائی کہ اللہ پاک ہمیں اپنا مقبول اور محبوب بنا لے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں۔ آہ، اس کی ایک عجیب مثال ہے کہ ایک عورت ہاتھ کی لولی، پاؤں کی لنگڑی، ناک کی چپٹی، منہ میں پائریا، ہر وقت ہر طرح سے نہایت بدصورت ہے۔ اس کا شوہر چاند کی طرح انتہائی حسین ہے، لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے بادل ناخواستہ اس کو تکلف سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ عورت اپنے خاندان والوں سے کہتی ہے کہ میرا شوہر فرشتہ ہے کہ مجھ جیسی بدصورت کو پیار کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ تعالی کا پیار اسی طرح ہے، ہم لوگ نالائق ہیں، بجمیع اعضائنا ہم گناہگار اور مجرم ہیں، روحانی اعتبار سے نہایت بدصورت ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنے پیار سے محروم نہیں فرماتا۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنا مقبول و محبوب بنا لے، اور ہم سب کو جذب کر کے اپنے غیر محدود راستے کو طے کرا دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کل صبح کی مجلس میں کانوی الہ آبادی صاحب جو وہاں خانقاہ میں بھی حضرت کی خدمت میں تشریف لاتے تھے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے خادم خاص تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، تو وہ یہاں تشریف، کل ان کی یہاں صبح مجلس ہوگی صبح 11 بجے، جن صاحب کو پاس وقت ہو وہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اس کے بعد اشعار کے بعد ان سے درخواست کریں گے کہ وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے بعض واقعات سنائیں، جو کہ بہت ہی نصیحت آمیز بھی ہیں اور دلچسپ بھی ہیں۔ ان کی دعا کی قبولیت کے سنائیں گے، جس طرح انہوں نے دعا کرتے تھے اور جس طرح انہوں نے دعا کی تھی، ایک اس کے لیے جس نے ایک کافر کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں تو اس کو قید ہو گئی تھی, موت کی سزا ہو گئی تھی. اس نے پھر حضرت والا دعا کے لیے لکھا, اس وقت انہوں نے جس انداز سے دعا کی وہ بھی انشاءاللہ کل کو سنائیں گے, ان سے درخواست کریں گے. کل صبح 11 کی مجلس میں سب لوگ آنے کی کوشش کریں, بہت انشاءاللہ فائدہ ہو. شاعر بھی بہت اچھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ 5-10 منٹ اور رک سکتا تھا مگر میرے بیڈ سوس ہو گئے, اس لیے جا کے اب تو لیٹوں گا, بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے.